بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب خطبات الحفیظ جلد پنجم سے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ کا واعظ پڑھ رہے ہیں. پردے کے سلسلے میں پردے کی اہمیت واضح کی ہمارے حضرت نے, کئی چیزیں بتائیں اور پھر فرمایا کہ جتنا پردہ کم ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی حیا بھی اٹھتی چلی, اور حیا گئی تو ایمان گیا. پاک دامنی جاتی رہے گی, عفت بھی محفوظ نہیں رہے گی, اور جب حیا چلی جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری حیا جاتی رہے تو پھر تو جو بھی کرے تو اس سے کچھ بعید نہیں, اور پردہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی حیا بھی زیادہ ہوگی. اور پردہ اب آج کل ایک بڑی بری بلا چل گئی ہے, اللہ ہم یہی عقل دے ہمارے. میں بے دینوں کو تو کچھ نہیں کہتا, تو جو چاہیں کریں. دینداروں کے ہاں بھی احتیاط نہیں ہے, اور نوجوان لڑکی کو اور چھوٹی کم عمر کے لڑکوں کو, بھی جوان ہونے والے ہیں, ان کوئی ضرورت بھی نہیں ہے فیس بک وغیرہ جیسی چیزیں دے دیتے. اس کے اس قدر نقصانات ہیں, اس قدر نقصانات. فیس بک تو سمجھیے لوگوں کو پتہ نہیں کہ فیس بک ہے کیا. فیس بک تو ایسا ہے کہ بازار میں جیسے بہت سے کمرے بنے ہوئے ہیں, اور آپ جس کمرے میں داخل ہیں فیس بک کے کمرے ایسے, ایک میں پخاشی ہو رہی ہے, ایک میں بدماشی ہو رہی ہے, ایک میں پکوان بھی سکھایا جا رہا ہے, ایک میں قرآن کی بھی تعلیم ہو رہی ہے, ایک میں یہ بھی, لیکن ساتھ ساتھ بے حیائی کے بھی سارے کمرے ہیں جس میں چاہیں آپ گھس جائیں. یہ تو حال ہے. اور آپ اپنی نوجوان بیٹی کو دے دیتے, لڑکوں کو دے دیتے. اب بتائیے, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو گزرے ہیں نوجوانی سے, کیا آپ رک سکتے ہیں؟ تجسس نہیں پیدا ہوگا. لڑکیاں رک سکتی ہیں, تجسس نہیں پیدا ہوگا. کتنے خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو بہت ہی ایسی چیزیں ہمارے دیندار لوگوں کے گھروں میں کیوں ہیں؟ اول تو انٹرنیٹ ہی دینا چاہیے. دیکھیے ہمارا بھائی امریکہ میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنے دیا جب تک کہ وہ بڑے ہو کر کالج وغیرہ میں نہیں پہنچے جہاں ضرورت پڑ گئی. احتیاط تو ضروری ہے ورنہ حیا ختم ہو جائے گی. اس میں قصہ سناؤ, ایک لڑکی نے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو خط میں لکھا کہ حضرت ہوائی جہاز کا سفر وہ کرتی تھی, ہوائی جہاز کے سفر میں والدین کے ساتھ ہوائی جہاز کا سفر کر رہی تھی, بچی تھی ابھی, اس کی عمر اس وقت شاید 9-10 سال ہی ہوگی یا 11-12 سال ہوگی, کہ ہوائی جہاز میں اب برقع پورا پہنتی تھی, نقاب پورا کرتی تھی. تو اس نے پوچھا کہ حضرت سے کہ حضرت ہوائی جہاز میں وہ کھانا وغیرہ آتا ہے تو میں اپنی آنکھ کھول لیا کروں تاکہ نظر تو آئے, ورنہ ایک آنکھ بکاہٹ سی ہوتی ہے کہ بھائی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ روشنی بھی کم ہوتی ہے اور پھر نقاب ہوتا ہے. تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے اس کو جواب میں لکھا, وہ جواب میں نے خود دیکھا ہے, حضرت نے لکھا کہ نامحرم کے سامنے آنکھ کھولنے سے آنکھ کی حیا ختم ہو جاتی. حیا کا تو یہ معیار اب اٹھ گیا. اسی کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ جتنا پردہ کم ہوتا چلا جائے گا حیا بھی اٹھتی. حیا تو نصف ایمان ہے, حیا گئی ایمان گیا. آج اس کا خیال ہی نہیں. تصاویر تو کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی, خطا نظر اس سے کہ تصاویر خود حرام ہے, کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی. نامحرم کی تصویر سے اجتناب بڑا مشکل ہے اگر آپ تصاویر سے اجتناب نہیں کریں. بہت واقعات ہیں میرے پاس, خطوط ہیں. ابھی حال میں ہی میں نے اپنے لڑکیوں کے خط آتے ہیں, نوجوان لڑکیوں کے, تو وہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ گئی ہیں. بات پھر شروع ہوئی, کسی لڑکے سے تعلق ہو گیا, پھر اس نے دھوکہ دیا, بلیک میل کیا, کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تو ان دیندار گھرانوں کا بتا رہا ہوں میں, دنیا داروں کا نہیں بتا رہا ہوں. وہ بچی باپ کو خبر نہیں دے سکتی, ماں کو خبر نہیں دے سکتی, بیچاری بہت مجبور ہو کر کسی نے میرا پتہ بتایا مجھ کو لکھ دیا, اب سے نکلنا. ہر عورت کے پاس ایک موبائل فون ہے اسمارٹ. موبائل فون اسمارٹ تو بےہودگی ہے, تو کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. وہ کیمرے سے تمہاری تصویریں جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں تمہیں پتا کیا ہے؟ کہ میں اپنا کمپیوٹر جب کھولتا ہوں, میرا لیپ ٹاپ ہے, اس میں اب یہ ہے کہ مجھے پاسورڈ نہیں ٹائپ کرنا پڑتا, وہ میری شکل دیکھ کے مجھے پہچان لیتا. وہ پہچانتا تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے نا کیمرے سے مجھ کو, حالانکہ میں کیمرہ چلا تو نہیں رہا ہوں.
اس کے اندر کیمرہ تو ہے, وہ سارا کام کر رہا ہے. بہرحال یہ جو نئی نئی چیزیں ہیں, ہاں جن کو ضرورت واقعی ہے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, اگر واقعی ضرورت ہے تو ان کو استعمال کرنے دو. تو اس طرح سے جیسے میں نے اپنے نواسوں وغیرہ کے لیے کیا ہوا ہے, نواسی نواسوں کے لیے, دیکھو ایسی جگہ کمپیوٹر رکھو کہ سب کو نظر آ رہا ہے, اسکرین نظر آ رہی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور اس کی خوب نگرانی کرو, تب جا کے کہیں کوئی بچے تو بچ سکتا ہے. یہ قصہ ہے جو ہمارے حضرت بہت شوق سے بار بار سناتے تھے. ایک بزرگ تھے, وہ ایک نہر پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے, تھے نوجوان, بزرگ تو تھے لیکن تھے نوجوان. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس میں ایک سیب بہتا ہوا آیا, اس سیب کو وضو کرنے کے بعد انہوں نے کھا لیا. اب ایسی گری پڑی چیز کا استعمال کر لینا شرن جائز ہے, لیکن کیونکہ ان کا تقوی بہت اونچا تھا, اللہ سے ڈرتے بہت تھے, تو کھانے کے بعد خیال آیا کہ جس کا سیب ہے, نہ میں نے اس سے اجازت لی ہے نہ میں نے اس کو قیمت دی ہے, تو یہ میرے لیے کیسے جائز ہو جائے گا, آخرت میں مواخذہ ہو جائے گا. اتنا اونچا تقوی تھا ان کا. اب وہ حیران ہیں کہ کروں تو کروں کیا, پریشان ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ان کے خیال ڈالا کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے کنارے پر کوئی باغ ہو اور باغ میں سیب ہوں اور کسی درخت سے وہ سیب لگے ہوئے ہوں اور سیب گرا ہو اور نہر میں بہ کر چلا آیا ہو, یہ ہو سکتا ہے. اس خیال سے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کیا. چند میل کے فاصلے پر جا کے دیکھا تو واقعی باغ بھی ہے, اس کے اندر سیب کے درخت بھی ہیں اور کنارے پر بھی سیب کا ایک درخت ہے. کہنے لگا ہو نہ ہو بس یہی درخت ہے جس کا سیب گرا ہے اور یہ سیب میں نے کھایا ہے. اب دل میں پکی بات جم گئی, دل میں خیال آیا کہ جو باغ کا مالک ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کے اس سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر یا تو اس کا جرمانہ لے لیں یا مجھے معاف کر دیں, اس کی قیمت لے لیجیے یا مجھے معاف کر دیجیے. تو چنانچہ وہ باغ میں داخل ہوئے, باغ کے مالک کو تلاش کیا, باغ کا مالک ملا, اس نے بڑے دل للچا کے بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی باغ کے مالک سے کہ دیکھیے یہ میرا واقعہ ہے, آپ مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیں یا اس سیب کی قیمت لے لیں. وہ جو باغبان تھے انہوں نے ایک دو دفعہ نیچے سے اوپر تک اس نوجوان بزرگ کو دیکھا تو کہنے لگا نہ تو میں معاف کروں گا نہ قیمت لوں گا. ابھی اور پریشانی ہو گئی, یہ عجیب معاملہ ہے, میرا ہوگا کیا آخرت میں, کل کو آخرت میں اگر مجھ کو پکڑا گیا تو سزا ملی تو کیا ہوگا. ان کو آخرت کی فکر کھائی جا رہی تھی. اس نے کہا باغبان سے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر, دوبارہ منت سماجت کی. اس نے کہا کہ ہاں میں معاف کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک سال تک تم کو اس باغ میں کام کرنا ہوگا, مزدوری کرنی ہوگی, میرے باغ کو سینچنا ہوگا, پھل اتارنے ہوں گے, جو باغ کا کام ہے سارا کرنا ہوگا. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک سیب اور ایک سال مزدوری کرنا, لیکن وہی غم آخرت, وہی فکر آخرت, وہی آخرت کے مواخذے کا ڈر, اگر مواخذہ ہوا تو کیا ہوگا. یہ سوچ کے کہا اچھا مجھے منظور ہے, آخرت کی سزا میں سہار نہیں سکتا, آخرت کی پکڑ سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, میں ایک سال آپ کی محنت کر لوں گا, مزدوری کر لوں گا. اس نے کہا کہ ایک دوسری شرط بھی ہے, وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لنجی ہے, اس کے ساتھ تم کو نکاح کرنا پڑے گا. یہ بڑے حیران بڑے پریشان کہ ایسی لڑکی سے نکاح کر کے میں کروں گا کیا, نہ کھلانے کی نہ پلانے کی نہ وہ کپڑے دھونے کی نہ بستر بچھانے کی نہ دروازہ بند کرنے کی نہ کوئی اور ضرورت پوری کرنے کی, میں اس کو لے کر کیا کروں گا. کیونکہ عورتوں کا کام ہے گھر کی دیکھ بھال. ابھی آج کل یہ بھی نہیں سمجھتے, شوہر مرد کا کام ہے کہ گھر باہر جا کر وہ پیسے کماتا ہے, محنت کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے, کسی افسر کے سامنے جھکتا ہے, اس کے آرڈر پہ چلتا ہے, دن بھر کاوش کرتا ہے. آپ سب لوگ جو ملازمت میں ہیں خوب پتا آپ کو کہ کتنی مشکل سے یہ رزق حاصل ہوتا ہے. یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ باہر درخت لگے ہوئے ہیں پیسوں کے, یہ مرد جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں باتیں کرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور پیسے توڑ توڑ کے لے آتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ گزرا ہوا ہے, ان کو پتا ہی نہیں کہ مرد پہ بےچارے پہ کیا گزرتی ہے. اب عورت کے ذمے گھر کا کام ہے کہ گھر کی صفائی رکھے، گھر کو اچھا رکھے، کھانا وقت پہ تیار رکھے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کو راحت پہنچائے. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم کو ان میں سکون ملے. تو بیوی کا مقصد یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو سکون ملے، اس کے گھر کو ایسا رکھو. اگر وہ صفائی چاہتا ہے صفائی رکھو، اگر وہ چاہتا ہے کھانا میں جب آؤں تو تیار ہو تو تیار رکھو. جو بھی وہ چاہتا ہے وہ کرو تاکہ جب وہ آئے تو اس کو سکون ملے. اور اس کی جسمانی خدمت کرو، ہاتھ دباؤ پیر دباؤ، کسی طرح سے بھی اس کو خوش کرو، اس کو سکون دو. یہ ہے عورتوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو فرما دیا، علی تمہارے ذمے باہر کا کام اور فاطمہ تمہارے ذمے گھر کے اندر کا کام. یہ گھر کے اندر کے کام، برچخانے کو ٹھیک سے رکھنا، چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا، برتنوں کو دھونا، یہ سب عورتوں کے کام. اگر وسعت ہے تو مرد ملازم بھی رکھ دیتا ہے آسانی کے لیے. لیکن بھائی مردوں کا کوئی ملازم نہیں ہوتا ہے، یہ جا کے بھگتتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں. میں خود کام کرتا ہوں، میں یہاں چھٹیوں میں بھی کام کر رہا ہوں. لیکن عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ درخت لگے ہوئے وہاں سے توڑ توڑ کے لے آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسی لڑکی سے شادی ہوگی میری جو آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری، پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے زنجی، تو نہ یہ کھلانے کی، نہ پلانے کی، نہ کپڑے دھونے کی، نہ بستر بچھانے کی، نہ دروازہ بند کرنے کی، نہ کوئی اور ضرورت پوری کرنے. اس پہ یاد آیا، ایک صاحب اپنی بیوی سے بہت ناراض رہتے تھے، حضرت کو شکایت کرتے تھے کہ بیوی ایسے کرتی ایسے کرتی، کیا کروں. تو حضرت ان کو کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے لیے وہ بہترین دھوبن ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، بہترین بھنگن ہے، تمہاری گھر کی حمام کی ہر چیز کی صفائی کر کے رکھتی ہے. یہاں پہ نوکرانیاں ہیں نا، باہر کے ملکوں میں نوکرانیاں بھی نہیں ہوتی. اور بہترین باورچن ہے تمہارے لیے کھانا بنانے، اور بہترین مینیجر ہے تمہارے پورے گھر کو مینیج کرتی ہوتی. تو یہ دیکھیے یہ سب کام ہے عورتوں. لیکن غم آخرت اور فکر آخرت ایسی چیز ہے، اس نوجوان کو اتنی زیادہ تھی تو اس نے سوچا سوچا پھر کہا اچھا چلو یہ بھی منظور. کام کرنا شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد باپ کے مالک نے کہا اچھا ایک شرط تو تم نے شروع کر دی، اس کو تو پورا کرنا ہے، اب دوسری شرط بھی پوری کر دو. اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ مجبور تھے، ہاں کر چکے تھے، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد باپ کے مالک نے کہا کہ وہ فلاں کمرہ فلاں مکان میں میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے باپ کے پاس، تمہاری بیوی کو میں نے وہاں پہنچا دیا ہے، تم جاؤ وہاں چلے جاؤ اور وہاں رہو اس کے ساتھ. یہ وہاں گئے، دروازہ کھولا تو ایک جگہ عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے دروازے کی آہٹ بھی سنی اور دیکھا بھی، اور یہ بھی کہا کون ہے. یہ حیران کہ نہ تو یہ اندھی ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے، یہ تو اچھی بھلی سلامت صحیح عورت بیٹھی ہوئی ہے. فوراً باہر نکل آئے، اندر داخل ہی نہیں ہوئے کہ یہ تو غیر عورت ہے، یہ تو میری بیوی نہیں ہے. کیونکہ باغ کے مالک نے تو یہ کہا تھا کہ بیوی تمہاری اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے. یہ واپس آ گئے، باغ کے مالک سے کہا آپ نے عجیب معاملہ میرے ساتھ کیا، عجیب دھوکہ کیا آپ نے. جو لڑکی، وہ لڑکی جس کی آپ نے بتائی تھی کہ جس سے میری شادی ہوگی، یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے. یہ تو آہٹ سنتے ہی دیکھنے لگی، بولنے لگی کون ہے اور صحیح سلامت ہے، اس لیے میں واپس چلا آیا کہ یہ تو کوئی اور عورت ہے. تو باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں، یہ میری ہی لڑکی ہے، میں نے تمہارا نکاح پڑھایا ہے اور اسی کے لیے میں نے تم کو کہا تھا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، تم جاؤ بے شک یہ تمہاری بیوی ہے. کہنے لگے پہلے میرا معاملہ صاف تو کرو، شرط تو تم نے یہ لگائی تھی، اب دیکھتا ہوں صحیح سالم عورت ہے. کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب تم کو میں نے دیکھا کہ ایک سیب کے بدلے میں تم اتنا سفر کر کے آئے اور سیب کو معاف کرانے کے لیے تم آئے ہو، تو میں نے کو اندازہ ہو گیا کہ تمہارا تقویٰ کتنا اونچا ہے، اور سر سے پاؤں تک میں نے تم کو دیکھا کہ الحمدللہ تم شریف التبا ہو، تمہاری وضع خطا ساری درست اور صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے. تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں، اور چاہتا ہی تھا میں کہ کوئی نیک اور متقی اچھا آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں نکاح کروں. جب تم مجھے نظر آئے تو میں نے شریعت کی روح سے بھانپ لیا کہ تم الحمدللہ شریعت کے معیار پر بالکل پورے ہو اور دل کے تمہارے تقوی کا یہ حال ہے. تو میں نے کہا اس لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا اور مجھے تم سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، تو اس لیے کہا کہ الحمدللہ میری بچی نے ساری عمر کسی غیر مرد پر نظر نہیں ڈالی، اس وجہ سے وہ اندھی ہے. ساری عمر کسی غیر مرد کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ کان اسے بہری ہے، اور ساری عمر میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ گونگی ہے، اور ساری عمر کسی غیر مرد کو ہاتھ نہیں لگایا، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اور ساری عمر کہیں غلط جگہ چل کے نہیں گئی، اس وجہ سے وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اب تم جاؤ خوشی سے واپس جاؤ اور رہنا سہنا شروع کر دو۔ دیکھیے یہ بیوی بھی اتنے اونچے درجے کی اور شوہر بھی اتنے اونچے درجے کا، کیا اونچا درجہ؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، درجات صرف تقوی سے متعین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے، اور نوجوانی کا تقوی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تقوی اختیار کرو، عبادات اتنی کام نہیں آئیں گی، گناہوں سے بچنا کام آئے گا۔ تو چونکہ یہ دونوں ایسے تھے تو ان کی اولاد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اندازہ تو کیجئے کہ تقوی کا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا کتنا اونچا درجہ ہے۔ آج ہمیں اس دنیا نے کھیل میں مست کر رکھا ہے، سارے علوم کی جان یہ ہے کہ تجھے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کل کو تیرا کیا حشر ہوگا، ایک دن آنے والا ہے جب وہ آئے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں جو کیا اس میں سے ہے کہ چیز کا حساب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔